الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آج ہم چوتھا پارٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث نیریٹ کیے ہیں، اس میں سے جو اہم اہم احادیث ہیں ان پر ہم ذکر کریں، اور آپ کا صبر و تحمل، عدل و انصاف، مستقل مزاجی، بہادری، جو جو خوبیاں آپ کے اندر تھی کہ صلح حدیبیہ میں جس طرح سے آپ نے اہم پارٹ نبھایا تھا، حیا اور پاک دامنی، جود و سخا، افو و درگزر، عجز و انکساری، عالی ظرفی اور فراغ دلی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو آپ کے اندر حلم و بردباری تھی. ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو آپ کی خوبیاں تھیں عثمان رضی اللہ عنہ کی، یہ دوبارہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کی اتنی ڈیٹیل میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ایکچولی سیرت نگاروں نے اور بعض ہمارے یہاں کے کچھ لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ اسے صحیح طریقے سے پیش کرنا اور جاننا ضروری ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ عقربہ پروری میں مبتلا تھے، آپ نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو اہم اہم عہدوں سے نوازا، اور رشتہ داروں کی آپ بہت مدد کرتے تھے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ کہ خلافت کو وہ صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکے، ان کے اندر نعوذ باللہ بہادری نہیں تھی، ان کے اندر عدل و انصاف نہیں تھا، اس طرح کے بہت سارے الزامات صحابہ پر لگاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے ایسے کوئی الزامات کبھی نکلے، اور اگر ہم صحابہ کرام پر یہ الزامات لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یعنی سمجھے ہم اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جو لوگ یہ کام کر چکے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے وقت ساتھ دیا کہ جب آپ مشکل میں تھے، وہ قرآن کریم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانے والے، قرآن کریم ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، تو وہ سب سے بہترین لوگ تھے. ہم اس میں کہاں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم صحابہ کرام پر کچھ اس طرح کے الزامات لگائیں. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم کو ہمارے اعمال دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کو روایت کیا ہے. سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیم کی اہمیت تھی، جو حدیث ہمیں ملتی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. اس حدیث کو انہوں نے اتنا اپنے دل سے لگا لیا تھا، اور اس حدیث کو لے کر وہ اس قدر قرآن کی تعلیم میں مشغول ہو گئے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ کئی کئی سال تک انہوں نے لوگوں کو پڑھایا قرآن. سعد بن عبیدہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے قرآن پڑھانا شروع کیا، اور حجاج کے دور تک قرآن کریم ہی پڑھاتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے اس فرمان ہی نے مجھے اتنا عرصہ اس مسند پر بیٹھنے پر آمادہ کیا. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن کر انہوں نے اس حدیث کو لے کر کس طرح سے، جو عثمان رضی اللہ عنہ سے جو لوگ حدیث سنتے تھے وہ بھی کس طرح سے اس حدیث پر عمل کرتے تھے. ایک اور روایت میں شعبہ رحمہ اللہ ابو عبد الرحمن سے بیان کرتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے اس مسند پر بیٹھنے پر مجبور کیا، اور وہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو آپ خود سوچیں کہ اس حدیث کو جب عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے کتنا قرآن کا کام کیا، قرآن کی تعلیم کا کام عام کیا. پھر وضو کے تعلق سے جو احادیث مروی ہیں جتنی بھی بخاری میں، اور دوسری روایت میں بھی وہ سب کی سب عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. جو سب سے صحیح طریقہ وضو کا بتایا جاتا ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بتایا. عثمان رضی اللہ عنہ نے بلات نامی جگہ پر وضو کیا, پھر فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں, یہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر قرآن کی آیت جس میں علم چھپانے کی وعید ہے نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا. میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے, من تودع فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے کیا, پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی, تو اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک کے دورانیے میں اس کے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح اس کی سند ہے. اور یہ بلات مسجد نبوی اور مدینہ کے بازار کے درمیان کی جگہ کا نام ہے. اور ایکچوئل حدیث کے جو معنی ہے, جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے کیا پھر وہ داخل ہوا اور نماز پڑھی, تو اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک کے درمیان جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. حمران رحمہ اللہ عثمان رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا, ہاتھ دھوئے, کلی کی ناک میں پانی چڑھایا, منہ دھویا, یہ سارے کام تین تین مرتبہ کیے, پھر دونوں بازو کوہنیوں سمیت تین تین بار دھوئے, سر کا مسا کیا اور دونوں قدموں کے اوپر والے حصے کا بھی مسا کیا. پھر ہنسے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا, آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ انہوں نے کہا, امیر المومنین آپ کیوں ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے اس جگہ کے قریب پانی منگوایا اور وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے. پھر آپ ہنسے اور پوچھا, اللہ تسألونی ما اضحکنی, تو مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئه اصابها بوجهه فاذا غسل ذراعيه كان كذلك وان مسح براسه كان كذلك وان طهرك قدميه كان كذلك. جب بندہ وضو کے لیے پانی لے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سارے گناہ دھو دیتا ہے, اور جب اپنے بازو دھوتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سر کے گناہ ختم کر دیتا ہے, اور پاؤں دھوتا ہے تو اسی طرح پاؤں کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, کہ جس نے اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق پورا وضو کیا تو فرضی نمازیں ان کے درمیان اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. پھر وہ والی حدیث بھی ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ من تودع نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عثمان رضی اللہ عنہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا, پھر دائیں ہاتھ پر انڈیل کر اسے دھویا, اور پھر دائیں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال کر دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے, پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا, پھر سر کا مسح کیا, پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں تین مرتبہ دھوئے, اور فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے عربی والا متن پڑھا گیا, کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو رکعتیں اس طرح ادا کی کہ دل میں کوئی خیال نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابق کا تمام گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے, اس کی سند بھی صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ احادیث عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا حدیث بیان کرنے کا طریقہ کار کتنا اچھا تھا کہ وہ اسی جگہ گئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا, پانی منگوایا, اسی جگہ پر وضو کیا, پھر ہنسے, اور پھر تابعین سے پوچھا کہ تم لوگ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنسا, پھر تب اللہ کے رسول کی حدیث سنائی اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بھی اسی طرح سے ہنسے تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے. سبحان اللہ, کتنا وہ لوگ ایگزیکٹ نقشہ کھینچتے تھے کہ وہ پورا منظر سامنے آ جاتا تھا. پھر ایک اور حدیث ان سے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کہا, آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں, اگر کوئی شخص اسے سچے دل سے کہے تو اس پر آگ حرام ہو جائے گی, اور وہ کلمہ اخلاص, یعنی یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنا پر, یعنی لا الہ الا اللہ, جس کی بنا پر ایک شخص مسلمان بنتا ہے. پھر ایک اور حدیث ان سے مروی ہے, جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور بہت مشہور حدیث ان سے مروی ہے, عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے, ہم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. اس دوران مؤذن آپ کے پاس آئے اور نماز کے لیے کہا, آپ نے پانی والا ایک برتن منگوایا جس میں تقریباً ایک مد پانی ہوگا, اس سے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا. پھر آپ نے فرمایا, جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر ظہر کی نماز پڑھی تو اس کے صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک کے دورانی میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, پھر عصر کی نماز پڑھی تو ظہر اور عصر کے درمیان وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, پھر نماز مغرب ادا کی تو عصر اور مغرب کے دوران کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, پھر عشاء کی نماز ادا کی تو عشاء اور مغرب کے درمیان وقت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, پھر شاید رات گناہوں میں لطپت ہو کر گزارے، پھر اگر اس نے اٹھ کر وضو کیا اور صبح کی نماز ادا کی تو عشاء سے فجر تک کے گناہ میں وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور پھر لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ نیکیاں ہیں اور باقیات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا، یہ باقیات ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث اور اس کی سند حسن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر جو وضو کر کے نماز پڑھے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے دوران کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، نیکیاں ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو پھر یہ حدیث ختم کرنے کے بعد لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ نیکیاں ہیں اور باقیات کیا ہیں، یعنی باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے حدیث کی دنیا میں، کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہی سے روایت ہے کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوا بیتا فی النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے۔ تو یہ تمام احادیث عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہ بہت زیادہ مشہور احادیث ہیں۔ ویسے تو اور کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، لیکن جو مشہور مشہور ہے وہ ہم نے لے لیے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ میں وہ حکمت اور دانائی نہیں تھی جیسے عمر رضی اللہ عنہ میں تھی۔ آپ دیکھیں ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت بالکل مختلف تھی، اپنی جگہ وہ بہترین انسان تھے اور افضل البشر ان کو کہا گیا ابوبکر صدیق کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ بالکل مختلف تھا، ایمان میں وہ اتنے زیادہ آگے تھے کہ ان کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی خوبصورتی تھی، اپنی ذاتی خوبصورتی تھی ان کی سیرت کی، کہ ان کے اندر حلم بھی تھا، بردباری بھی تھی، نرمی بھی تھی اور حکمت اور دانائی بھی تھی۔ لیکن بعض اوقات کچھ، جیسے کہ اللہ کے رسول نے خود ان فتنوں کی پیشن گوئیاں کی تھیں کہ فتنے آ کر رہیں گے، اور ان فتنوں کے ساتھ، ان بلاؤں کے ساتھ، ان مصیبتوں کے ساتھ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ بہرحال ان کا حلم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افو درگزر سے وہ کام لیتے تھے، حلم ان کے اندر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بہت شدت سے وہ پیروی کرتے تھے۔ کئی واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا حلم اور ضبط نفس ہم کو پتہ چلتا ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے اس وقت سامنے جب جھگڑا کرنے والوں نے، جو بلوائی تھے، انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور انصار اور مہاجرین آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ ہم کو حکم دیں، ہم ان کو ابھی ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے میرے حال پر رہنے دو، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ لوگ دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا حلم تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ایسا شوق تھا کہ آپ کسی صورت مسلمانوں کا خون بہانا گوارا نہیں کرنا چاہتے تھے، چاہے ان کی خود کی جان چلی جائے۔ پھر ان کی عالی زرفی اور فراغ دلی، عطا بن فروخ مولا قریش فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے زمین خریدی، اس نے رقم لینے میں دیر کر دی، تو آپ اس سے ملے اور کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے آپ اپنا مال لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے نقصان پہنچا، کیونکہ ہر شخص مجھے ملامت کرے کہ میں نے کم داموں میں آپ کو زمین بیچ دی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ کیا، اچھا بس یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر تم پیسے لینے نہیں آئے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، زمین واپس لے لیں یا اپنی رقم۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہا، ارشاد وہاں پر فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، وہ سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے جو خرید و فروخت اور اپنا حق لینے دینے میں نرمی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں بھی حدیث کا بیان۔ یہ بھی حدیث مسند احمد کی ہے اور حسن حدیث ہے یہ۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ ظرفی کی ایک بہترین عمدہ مثال ہے، یعنی اپنی ذات سے وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر ان کی نرم خوئی، یہ تو دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج تھے۔ اور یہ انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ خود قرآن کی آیت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اس بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا، اور کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں، سیرت نگار، کہ آپ کو نرمی میں سے وافر حصہ ملا تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت تھا۔ اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اسے ہر کوئی محبت کرتا ہے، تو اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت سارے لوگ محبت کرنے والے بھی تھے، اور جن کے اندر نرمی ہوتی ہے ان کا حلقہ احباب بھی بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو سب ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر دوسری بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ نرم مزاجی بھی موجود تھی، اور اسی لیے آپ اپنی رہائی کے لیے بہت زیادہ نرم مزاج اور شفیق واقع ہوئے تھے۔ آپ اس بات سے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ بہت محتاط رہتے تھے کہ کہیں آپ کی طرف سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، اور کوئی اگر آپ کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کر آتا تو اس کو ضرور اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ان کے حالات کا پتہ لگاتے رہتے تھے تاکہ کمزور کی مدد کر سکیں اور طاقتور سے کمزور کو حق دلا سکیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے، اور چاہے وہ کتنا بھی امیر ہو، چاہے اس کو کتنا بھی بڑا عہدہ، کتنی بھی بڑی ذمہ داری مل گئی ہو، وہ اپنی نرمی سے لوگوں کو محروم نہ کرے۔ اس لیے مسلمان کے بارے میں کہا گیا نا مومن کے بارے میں کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ یعنی مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے لوگ ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، تو ان کے لیے وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور جب باطل کے ساتھ اس کی جنگ ہو تو بالکل وہ سخت ہو جاتا ہے، فولاد کی طرح سخت ہو جاتا ہے، یہ مومن کا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر عفو درگزر ہم دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، عمران بن عبداللہ بن طلحہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فجر کی نماز سے نکلے تو دیکھا تو دروازے میں ایک شخص تھا جو کوئی ٹکرا گیا اور لوگ جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ امیر المومنین، یہ شخص آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر یا تلوار تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، آخر کیوں؟ اس نے کہا کہ یمن میں آپ کے عامل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم نے مجھ سے اس کی شکایت کیوں نہ کی؟ اگر میں انصاف نہ کرتا تو پھر، یا تم اپنے عامل کی میں حمایت کرتا، طرفداری کرتا، تو تب تم مجھ سے سلوک کر سکتے تھے۔ پھر وہاں جو موجود لوگ تھے ان سے پوچھا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا ہے۔ پھر اس شخص سے کہنے لگے، جاؤ کوئی ضامن لے آؤ کہ میری خلافت میں تم کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگے۔ وہ اپنی قوم کا ایک ضامن لے آیا، یعنی ضمانت دینے والا، اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیسا عفو درگزر کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عجز و انکساری ان کے در بہت زیادہ تھی۔ عبداللہ رومی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ رات کو اٹھتے تو وضو کے لیے خود ہی پانی لے لیتے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ خادم کو کیوں نہیں جگاتے ہیں، آپ خادم کو حکم دیا کریں، وہ آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دے گا، بندوبست کر دے گا۔ تو کہنے لگے، نہیں، رات کا وقت ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنی بڑھاپے کی حالت میں تھے، یعنی جب ان کو خلافت ملی تقریباً وہ 70 سال کے تھے۔ آپ سوچیں کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں گے، امیر المومنین ہیں، اتنے امیر ہیں، اتنے مالدار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غلاموں سے کام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اور رات میں غلاموں کو اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ تو یہ خادم کو نہ اٹھانا، دراصل یہ کیا تھا، یہ کیا چیز تھی؟ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر وہ جو عاجزی، انکساری، رحمت، شفقت، توازو، یہ اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، کہ آج ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور نہ آج کل کے مالک صحیح ہے، نہ آج کل کے خادم صحیح ہیں۔ خادم بھی ویسے ہی خیانت کار ہیں کہ ان کو جتنا موقع ملے وہ جان بچا کر کام سے بھاگتے ہیں، اور جو مالکان ہیں وہ بھی ان سے خوب ان کی محنت چوس لیتے ہیں، آخر وقت تک کام کرواتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے تو مجھے لگتا ہے کہ محبت سے کام زیادہ آسانی سے سالو کیے جا سکتے ہیں، نپٹائے جا سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا، اپنے خادموں کا خیال رکھے، اس کے آرام کا، اس کے جذبات کا خیال رکھے، کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے آرام کی، اور ان کے اوپر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے انکساری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور پھر ایک اور ہمیں مثال ملتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کہیں سوار ہو کر جا رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ، تو راستے میں عباس رضی اللہ عنہ ملے، اور یہ عباس رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو ان کے ادب اور احترام کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے اتر پڑے۔ عباس رضی اللہ عنہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا خیال کرتے ہوئے خود وہ بھی سواری سے اتر آئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو کتنا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ پھر حیا کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ان کے حیا کے تعلق سے ہم پہلے ہی تمام احادیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آنے کے لیے انہوں نے اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے اپنا تہبند جو پیر سے ہٹا ہوا تھا برابر کر دیا، اور کہنے لگے کہ عثمان کی حیا سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ غسل کے لیے جاتے تو کسی خادم کو، کسی خدمت گزار کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور باہر سے ہی کپڑے پکڑانے کا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم میری طرف نہیں دیکھ سکتے، اتنے حیادار تھے۔ یعنی کوئی خادموں کو بھی وہ اپنی خدمت کے لیے واش روم میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے درست ہوگا، کیونکہ زمانے جاہلیت اسلام میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک، یعنی یہ کوئی ایک بھی اخلاقی کمزوری ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بہت ہی زیادہ باحیا، بہت فرما بردار، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، کہ کفار مکہ کی جو عورتیں تھیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گیت گایا کرتی تھیں، یعنی لوریاں دیتی تھیں اپنے بچوں کو کہ ان کا بیٹا بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ہو۔ پھر سب سے زیادہ سخی اور کریم انسان تھے، اور ان کی سخاوت کا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان کی سخاوت کے اثرات تاریخ اسلامی کا ایک لازوال اور سنہرا باب ہے۔ واقعی میں اس میں جتنی مبالغہ رائے کی جائے کم ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ دیکھیں کہ مجاہدین کی تیاری کے لیے کتنا سامان انہوں نے لا کے دیا۔ پھر بیر روما کی خریداری کی۔ پھر ایک دفعہ جب قحط سالی ہوئی تو پورا کا پورا غلے سے لگا ہوا جو قافلہ تھا اونٹوں کا، سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا، پورا سامان فقرا میں تقسیم کیا۔ پھر اسلام لانے کے بعد ہر جمعہ کو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرتے تھے، اور اگر ایک ہفتے آزاد نہیں کر سکے تو اگلے ہفتے دو غلام آزاد کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 2400 ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی پتہ چلتی ہے طلحہ بن عبیداللہ، جو خود بہت بڑے سخی تھے، وہ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ کے ذمے عثمان رضی اللہ عنہ کے 50,000 درہم تھے۔ ایک دن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی رقم کا بندوبست ہو گیا ہے، لہٰذا وصول کر لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، وہ رقم آپ ہی کی ہے، اسے اپنے اچھے کاموں میں لگا لیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جود و سخا کی بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت ہی عظیم اور منفرد شخصیت تھی اس معاملے میں، سخاوت کے معاملے میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر دفعہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دین اسلام کی خدمت کے لیے، اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ میں، سوسائٹی میں جو فلاح کے کام ہوتے ہیں اس میں خرچ کیا، اور یہ سب کام وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں اور اپنا احتساب کریں، آج ہم کتنا انفاق کرتے ہیں؟ آج اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو ہم کتنا دیتے ہیں؟ آج ہمیں اپنی ضرورتیں پہلے یاد آتی ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ نے بہت بے حد و حساب نواز رکھا ہے، لیکن ہم اپنی ہی پراپرٹی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک انسان خریدتا ہے پراپرٹی، اس کے بعد اس کو دوسرے کی خواہش ہوتی ہے، کتنے خریدے گا گھر، کتنی پراپرٹی خریدے گا، کتنی زمین لگے گی اس انسان کو؟ ایک ہم سب جانتے ہیں کہ قبر کے لیے کتنی بالش زمین لگتی ہے، کتنے گز زمین لگتی ہے، تو اتنی ہی زمین اس کے کام آنے والی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے دین کو، یقین جانے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھے ہوئے، آج دین اسلام یتیم ہے ایک طرح سے۔ 1.5 بلین کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام یتیم ہے۔ اور آپ سوچیں ذرا کہ اگر کسی کے ماں باپ ہوں اور وہ اپنے بچے کو یتیم خانے میں ڈال دیں تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ بے حس ہی کہیں گے نا، کہ کیسے بے حس والدین ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے بچے کو یتیم خانے میں ڈال دیا۔ تو آج ہم بھی اسلام کے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے اسلام یتیم ہے، کیونکہ ہم نے اس کو نہ اپنا وقت دیا، نہ مال، نہ ٹیلنٹ، کچھ بھی تو نہیں دیا ہم نے اسلام کے لیے۔ ہم تو اپنے لیے جیتے ہیں، بس اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے گھر سنوارنے کے لیے، دنیاوی گھر سنوارنے کے لیے۔ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے قبر کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنا وقت لگانا پڑے گا، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا سب کچھ اس راہ میں لگانا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا۔ پھر بہادری ہم دیکھتے ہیں کہ ہر غزوے میں وہ شامل ہونے کے لیے نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن جنگ بدر میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول کے کہنے کی بنا پر جنگ احد میں وہ شامل تھے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور کتنی آزادی اور بہادری سے وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ حالانکہ ان کی جان کا خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گئے۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کی بہادری تھی۔ تو صلح حدیبیہ میں انہوں نے ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سفیر کی ذمہ داری نبھائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب جھگڑا کرنے والوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جو جھگڑا کرنے کے لیے آئے تھے لوگ شام سے، اور ان لوگوں نے دو باتیں عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی کہ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، یا اپنے بعض عاملوں کو معطل کر کے ان کی جگہ ہمارے آدمی مقرر کریں، ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں اپنے موقف پر ڈٹے رہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ تم سے وہ قمیض کو اتارنے کا مطالبہ کریں گے لیکن تم نہ اتارنا. تو آپ دیکھیں کتنی بہادری سے وہ ڈٹے رہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی، تو پھر تو وہ اپنی مرضی کے ایسے خراب لوگوں کو عامل مقرر کر دیتے تھے اور خلیفہ ایک کٹ پتلی کی طرح رہ جاتا بس. تو اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ اپنے اس پر ڈٹے رہے اور اس کے لیے بھلے ہی انہوں نے اپنی جان دے دی. حالانکہ جو دشمن تھے اور جو آئے تھے عراق سے اور شام سے، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جان کے در پہ تھے، یعنی وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کی جان لے لیں. تو کوئی بہادر شخص یہ مقابلہ کر سکتا ہے جس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، پھر بھی وہ اپنی اچھے سے زندگی گزار رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، جس دن ان کو شہید کیا گیا اس دن وہ روزے سے تھے. تو یہ ان کی بہادری ہے اور ان کی حق کے لیے ڈٹے رہنے کی صفت ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ اتنی پختہ عزیمت، یہ اتنی کمال کی بہادری، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی شخص کے اندر ہو سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہو، جو جانتا ہے کہ میں آج جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والا ہے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا ہو وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کہ اس کو اپنی جان عزیز نہیں ہوتی بلکہ اس کو حق کو نافذ کرنے کی فکر ہوتی ہے. پھر مالی جہاد تو آپ نے بہت زیادہ کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہم سب جانتے ہیں. اور مستقل مزاجی دور اندیشی بھی آپ کے اندر بدرج اتم موجود تھی، اور کہا جاتا ہے کہ مستقل مزاجی ذنورین کی پہچان تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعجب ہے اے عثمان، آپ تو دور اندیش، سمجھدار اور مستقل مزاج آدمی ہیں، حق و باطل کی تمیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ بت کیا ہے جن کی ہماری قوم پوجا کرتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مستقل مزاج ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسجد حرام کی جب توسیع کی گئی، یعنی ایکسپینڈ کیا گیا، تو کچھ لوگوں نے زمین بیچنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اپنی زمین نہیں دیتے، ہم نہیں بیچیں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی عمارتیں گرا دی اور رقم بیت المال میں رکھ دی. ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شور مچایا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو قید کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری یہ جرات کیسے ہوئی، صرف میری نرمی اور بردباری کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اگر یہی کام عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تو تم نے کبھی شور نہ مچایا. پھر عبداللہ بن خالد کی سفارش پر ان لوگوں کو قید سے رہائی دی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی مستقل مزاجی، یہ تمام واقعات آپ کی مستقل مزاجی پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے نظام خلافت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا. خارجیوں نے جو مطالبہ کیا تھا، جو لوگ آئے تھے آپ کے گھر آپ سے مطالبے کے لیے، تقریباً 1200 یا 2000 کی تعداد میں تھے، ان سے لڑائی لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت ایزیلی ان کو جو ہے قید کیا جا سکتا تھا. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے زبردستی خون خرابہ پسند نہیں کیا اور ان کی بات بھی نہیں مانی، ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا. یہ سب شریر قسم کے لوگ تھے، فساد کرنے والے لوگ تھے، اگر ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ جاتے تو آئندہ سے پھر نظام خلافت کا نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا تھا. اگر خارجیوں کی شرائط قبول کر لی جاتی تو پھر تو ہمیشہ جو شریر ٹولا رہتا وہ اسی طرح سے خلیفاؤں کو پریشان کرتا کہ اچھا ہماری ڈیمانڈ مانو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو ایک طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے مطالبات نہ مان کر امت کو ایک یکجہتی کا سبق دیا اور ایک طرح سے امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچا لیا، اور ایک جو ساکھ ہوتی ہے خلیفہ کی وہ ساکھ کو انہوں نے محفوظ کر دیا. پھر صبر و تحمل ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ جس وقت بلوائیوں نے ان کے گھر کو قبضے میں لے لیا اور ان کو نظر بند کر دیا تو بہت سارے واقعات پیش آئے. اس وقت بھی بہت زیادہ صبر سے انہوں نے کام لیا، بہت سارے صحابہ کرام انصار اور مہاجرین نے آ کر آپ کو اپنی اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کسی کی بھی خدمت لینا گوارا نہیں کیا. وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے اپنی جان کی وجہ سے دوسروں کی جان گنوانا منظور نہیں ہے، میں اپنی وجہ سے کسی اور کا خون بہانا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، یعنی یہ ان کا ایمان دراصل بہت زیادہ مضبوط تھا اور یہ ان کی بلند پایا سیرت تھی، دراصل صاحب بصیرت تھے وہ اور بہت ہی صابر شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے امت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں ان کو مسلمانوں کی جان کا کتنا ان کے نزدیک احترام تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی اور کی جان جائے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کے خون کے بارے میں حد درجہ محتاط تھے، کسی کا بیجا خون نہیں بہاتے تھے، کبھی کسی کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار نہیں کیا، ایون جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جو لوگ آپ کو، ان کے بارے میں بھی صبر کا مظاہرہ کرتے رہے. یہاں پہ کہ جب قتل کرنے کی غرض سے وہ لوگوں نے محاصرہ کر لیا اور مسلمان آپ کے پاس مدد کرنے آئے اور اجازت حاصل کرنے لگے تو انہوں نے لڑائی سے روک دیا مسلمانوں کو، کہا کہ جو میرا فرما بردار ہے وہ ہرگز لڑائی نہ کرے۔ ان کو مشورے دیے کہ آپ مکہ چلے جائیں یہاں سے۔ تب عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں حرم کی بے حرمتی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ لوگوں نے کہا آپ شام چلے جائیں، تو جواب دیا میں اپنے ہجرت کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے کہا پھر ان سے قتال کیجئے، تو کہنے لگے میں امت محمد میں سب سے پہلے لڑائی بھڑکانے والا نہیں بننا چاہتا۔ کتنی نرمی تھی آپ دیکھیں ان کی شخصیت میں، اور لوگ ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، کتنے الزامات رکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ وہ اقربا پروری میں مبتلا تھے، وہ رشتے داروں کو زیادہ دیتے تھے، وہ ناانصاف تھے۔ تو پہلے ہم صحیح سیرت تو پڑھیں، پہلے ہم جانیں تو صحیح کہ ہمارے صحابہ کرام بھلا ایسے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائی، وہ کیسے ناانصاف ہو سکتے ہیں، وہ کیسے اقربا پروری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ عدل و انصاف ان کا، اس صفت سے بھی وہ بہت بہترین طریقے سے متصف تھے، یعنی ان کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ عدل اور انصاف والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جن دنوں وہ محصور تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اور عالم یہ ہے کہ فتنہ جو برپا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی فتنہ گر لوگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز کا شمار لوگوں کے اچھے اعمال میں ہوتا ہے، لہٰذا جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو، اور جب وہ برائی کریں تو ان کی برائی سے بچو۔ آپ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی ان کی دور اندیشی اور کتنی نرمی، کہ ان کی جگہ چونکہ امامت کے مستحق تو وہ تھے، ان کو محصور کر دیا گیا ان کے گھر میں، اور وہ شخص جو جھگڑا کرنے آیا تھا جو ان کا لیڈر تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، اور اس کے خلاف اگر لوگ بات کرتے ہیں تو آپ کہنے لگے کہ نہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لہٰذا تم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ ایک اور تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے پاس گئے، وہ اونٹنی کو چارہ ڈال رہا تھا، آپ نے اس کی کوتاہی دیکھی تو ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کو اس عہدے سے، اس کام سے برطرف کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ندامت ہوئی تو غلام سے کہا کہ بدلہ لے لو، غلام نے انکار کیا تو اسے بدلہ لینے پر مجبور کیا، آخرکار اس نے آپ کا کان پکڑ کر مروڑا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سختی سے پکڑو، حتیٰ کہ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے تو فرمایا کہ آخرت کے قصاص سے یہ قصاص بہتر ہے۔ سوچیں ذرا کہ کتنا عدل و انصاف تھا، کہ یعنی ایک غلام کو انہوں نے جب اس کا کان پکڑا تو ان کو بعد میں ندامت کا احساس ہوا، اور کسی غلط بات پر نہیں پکڑا تھا، وہ بھی اونٹنی کو چارہ صحیح طریقے سے نہیں ڈال رہا تھا، تو پھر آخرکار ندامت ہوئی تو کہنے لگے کہ تم بھی میرا کان پکڑ لو اور یہیں بدلہ لے لو۔ پھر عبادت میں بھی ماشاءاللہ، ہم ان کی عبادت تو بہت ہی مشہور تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ تلاوت قرآن سے سب سے زیادہ شغف رکھنے والے صحابی عثمان رضی اللہ عنہ۔ کہا جاتا ہے کہ 7 دن میں اپنا تلاوت ایک قرآن مجید کی تلاوت وہ مکمل کرتے تھے، اور بعض روایت یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 دن میں اور ایک رات اور ایک دن میں ختم کرنے والے قرآن مجید کی تلاوت یہی صحابی تھے، گو کہ وہ روایت ضعیف ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو پسندیدہ بھی قرار نہیں دیا کہ ایک دن اور رات میں قرآن مجید ختم کیا جائے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہیں، ان کو یہ آیت بہت پسند تھی کہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے تھے عبادت اور فرما برداری کرتا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی عبداللہ بن عمر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت کے اس سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی تعریف میں یہ آیت بیان ہوئی تھی، اور یہ روایت ہمیں تفسیر ابن کثیر میں ملتی ہے، سورہ زمر کی آیت ہے یہ۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر بھی ہے؟ اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جمعہ کی رات کو قرآن کا آغاز کرتے اور جمعرات کی رات کو ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور اسی لیے جب دیکھیں کہ جب بلوائیوں نے ان کو قتل کیا اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور روزے سے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ سوچیں کہ کیسے ان کے قرآن کریم سے جو دلچسپی تھی، جو رغبت تھی، جو شغف تھا، ہمیں صاف اور واضح نظر آتا ہے۔ اور آج ہمارا دیکھیں کہ تلاوت قرآن کا ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنے دن میں آج ایک قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ امیر المومنین تھے، کیا وہ بزی نہیں ہوں گے؟ ان کے بال بچے بھی تھے، فیملی والے تھے، حکومت کی ذمہ داری، ملک کی ذمہ داری، کتنی ذمہ داریاں تھیں، اتنے مالدار تھے، بزنس مین بھی تھے، بزنس کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی تلاوت قرآن کا یہ حال تھا کہ ہر 7 دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن مجید کو 7 منزلوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ صحابہ کرام کی تقسیم تھی اصل میں، 7 منزلوں میں تقسیم کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک ہفتے میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے انشاءاللہ کہ ہم بھی ایک ایک ہفتے میں قرآن مجید کو مکمل کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ آج بھی ہیں ایسے بہت سارے لوگ، اور جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو بہت شوق اور جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں جہاں رمضان گزارتے تھے تو وہاں پر اس بلڈنگ میں بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لوگ موجود تھے، یعنی ایک بلڈنگ میں بہت سارے لوگ رہتے تھے، تو ہر ایک کا کمپٹیشن ہوتا تھا وہاں پر کہ کون قرآن جلدی کمپلیٹ کرے گا رمضان میں، اور کون کتنے قرآن کمپلیٹ کرے گا۔ اس وقت اتنا احساس نہیں تھا کہ اتنا بے سمجھے بوجھے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم الحمدللہ تلاوت کا تو اجر ملتا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے ہی والا ہے انشاءاللہ، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ تو ہم لوگ ایک مہینے میں 5-5 قرآن کمپلیٹ کرتے تھے، یعنی 6-6 دن میں یا 5-5 دن میں ایک ایک قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محاسبہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اوپر بہت زیادہ طاری رہتی تھی، بلکہ ان کے خطبے کا ایک اقتباس ہے، یعنی ایک جملہ ہے، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی غنیمت ہے، سب سے زیادہ دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو سنوار لے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر لے، اللہ کے نور سے قبر کے لیے روشنی کا سامان کر لے، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ اسے بصارت کے باوجود روز قیامت اندھا نہ کر دے۔ ان کا یہ قول بھی ہم کو ملتا ہے کہ اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں اور مجھے علم نہ ہو کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے، تو میں خواہش کروں گا کہ اپنے ٹھکانے کا علم ہونے سے پہلے مٹی ہو جاؤں۔ جب بھی آخرت کا تذکرہ ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی، روح بے چین ہو جاتی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ جب قبر اور حشر کے حالات اور حساب کتاب کا ذکر ہوتا یہ تصور کرتے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، یہ ان کا ڈر تھا۔ ان کے آزاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس آپ روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ینجو منه فما بعده اشد منه، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس کے عذاب سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی اور زیادہ سخت ہیں۔ پھر کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، واللہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر سب سے بڑھ کر پریشان کن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے فقیہ تھے وہ، اور اسی بنا پر ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے تھے۔ یعنی ان کی فقاہت کی وجہ سے لوگوں کے ضمیر بیدار ہوتے تھے، لوگوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے تھے، یعنی انہوں نے ہی یہ ساری باتیں کہیں جس کی بنا پر لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ اور پھر زہد اور ورع بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھا، خچر پر سوار ہو کر چلے جاتے تھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، غلام کے ساتھ خچر پر سوار ہو جاتے۔ اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے دور خلافت میں مسجد میں چادر اوڑھے سوئے ہوئے دیکھا، کوئی دربان ان کے پاس نہ تھا جبکہ آپ امیر المومنین تھے۔ اب آپ سوچے کہ خود اتنے مالدار لیکن اس کے باوجود بھی اتنی سادگی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی، اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی ان میں کبھی فخر اور غرور نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، عجز و انکساری سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دی، اور یہی سوچ نے ان کو دنیا کے جاہ و جلال سے بچایا، یعنی انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ صرف اللہ کی خاطر مال خرچ کرتے تھے، اور وہ شہرت سے بالکل بے نیاز تھے۔ شرحبیل بن مسلم کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان لوگوں کو شہانہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکے اور زیتون کے تیل سے کھانا تناول فرماتے تھے، جبکہ دیکھیں کہ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عیش پسند تھے اور بہت اچھے اچھے کھانے کے عادی تھے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا اور کس دشمنی کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اتنی غلط باتیں عام کر دی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی قوت ایمانی تھی کہ ان کو نفس پر اتنا کنٹرول تھا کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر زہد اور تقویٰ خوب بھرا ہوا تھا، اور وہ ایک زاہد انسان تھے، بلکہ ان دولت مندوں کے لیے ان کی زندگی ایک مثال ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی، کہ بہت سارے لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے وہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور شاہی خرچ کرتے ہیں کہ شہانہ خرچ کر کے اپنی بڑائی لوگوں پر جتاتے ہیں، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مال و دولت تھی لیکن انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس سے کبھی شہرت یا دنیا طلبی انہوں نے نہیں چاہی، تو شکر گزاری بھی بہت زیادہ تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس لیے ہر ہفتے غلام آزاد کرتے تھے شکر کے طور پر، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کبھی مسلمانوں کی رسوائی نہیں ہوئی۔ پھر لوگوں کی خبر گیری بھی کرتے تھے، نہایت ہی شفیق اور محبت کرنے والے انسان تھے، مسلمانوں کے حال احوال پوچھتے رہتے، ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرتے، اور جو لوگ غیر موجود ہوتے ان کے گھر والوں کو اطمینان دلاتے، نئے آنے والوں کو تسلی دیتے، اور مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے۔ موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر پر لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے، آپ ان سے ان کے حالات اور مارکیٹ میں چیزوں کے بھاؤ وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جمعے والے دن نکلتے، آپ پر دو زردی میل کپڑے ہوتے، آپ منبر پر بیٹھ جاتے، مؤذن اذان کہتے، اور آپ دوران خطبہ لوگوں سے آنے جانے والوں اور مریضوں کا حال دریافت کرتے تھے، عوام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں کے سامان پہنچاتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے لیے بیت المال سے وظائف دیا کرتے تھے۔ اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں نے دیکھا ہے، اس میں ہر شخص کو اللہ کے مال یعنی بیت المال سے حصہ ملتا تھا۔ پھر ذمہ داریوں کی جو تقسیم ہے وہ بھی انہوں نے بہت بہتر طریقے سے سب کو بانٹی ہوئی تھی، اور جو بھی شعبے میں جس کو انہوں نے رکھا تھا ذمہ دار، وہ اپنے شعبے کے تعلق سے اچھی معلومات رکھتا تھا، اور وہ لوگوں کو یعنی اپنے جو ان کے دائرے میں گورنر تھے یا حکام تھے، ان کو اپنی حد سے تجاوز کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ خلفائے راشدین نے سیم اسی پیٹرن پہ کام کیا جس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو مامور کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے عہد خلافت میں مختلف شعبے یعنی عدلیہ یعنی عدالتیں وغیرہ، مالیات، فوج، یہ سب ذمہ داری انہوں نے مختلف مسلمانوں کے ذمے کی جو کہ اس کے متعلق اچھی معلومات رکھتے تھے۔ کئی قوانین وضع کیے گئے اور ذمہ داریوں کی تقسیم صحیح طریقے سے کی گئی، اور اس میں شرعی تقاضوں کا خیال رکھا گیا، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک خلافت کو کامیابی سے چلانے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر وہ باصلاحیت لوگوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو جب ایک قرآت پر جمع کیا، امت کو ایک قرآن کی ایک قرآت پر جمع کیا، تو اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انہوں نے چنا، اور یہ ان کا بہت صحیح فیصلہ تھا، آگے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ان کے زمانے میں جو محکمے تھے قائم، اس میں بھی انہوں نے بہت ترقی اس میں پیدا کی، محکمہ مالیات تھا، اس کی پالیسی بہت بہترین تھی، اور جو الگ الگ جگہ سے مال آتا تھا بیت المال میں، تو اس کو بہت بہتر طریقے سے خرچ کیا جاتا تھا، بیت المال پر مسلمانوں کا حق تھا، وہ کبھی بھی انہوں نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کبھی اس میں سے کوئی تنخواہ نہیں لی، جیسے کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی کم تنخواہ لیتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی بیت المال سے تنخواہ نہیں لی، اور اپنے رشتہ داروں کی مدد وہ خود اپنے مال سے کرتے تھے۔ پھر حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتے کرتے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے، یتیم پر ظلم کرنے سے خود بھی گریز کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کی بار بار تاکید کرتے تھے۔ پھر جو لوگ یہ بیت المال پر جو ذمہ دار تھے، ان کو بار بار امانت اور دیانت داری کی تلقین کرتے رہتے تھے، اور امت کی طرز زندگی پر دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے حکومتیں بڑھتی گئیں، یعنی جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو بہت زیادہ اسلامی حکومت بہت پھیل چکی تھی، دور دراز علاقوں تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، بہت سارا مال و دولت مسلمانوں کے بیت المال میں آ چکا تھا، یعنی کہا جاتا کہ اتنا کثرت سے مال و زر آیا کہ ہر مسلمان کے لیے وظیفہ مقرر تھا، ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے وظیفہ مقرر تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بیت المال میں کتنا مال جمع ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر آرام اور آسائش کی وبا پھیلنے لگی، اور جب بھی کوئی قوم سست اور کاہل ہوتی ہے، اس کے اندر آرام اور آسائش کا وہ مادہ پیدا ہوتا ہے یا وہ سوچ پیدا ہوتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، چونکہ کثرت دولت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آرام پسندی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ عیش و آرام کے عادی ہو گئے تھے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک آتے آتے کیا ہوا کہ صحابہ کرام ختم ہو چکے تقریباً، یعنی صحابہ کرام تھوڑے رہ گئے تھے، ایسے لوگ زیادہ ہو گئے تھے جو کہ جنہوں نے نہ اللہ کے رسول کو دیکھا اور نہ ہی اللہ کے رسول کی تربیت حاصل کی، اور نہ صحابہ کرام کی تربیت حاصل کی، کیونکہ صحابہ کرام بالکل آٹے میں نمک کی مانند ہو گئے تھے، اور اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا تھا تو ان کی تربیت بھی نہیں ہو سکی. لہٰذا انہی چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی اور لونڈیوں کی اولاد کا جوان ہونا, یعنی کنیزوں کی اولاد کیا ہو گئی تھی, جوان ہو گئی تھی, اور اجمیوں کی قرات, یعنی اجمی لوگ قرآن پڑھنے لگے تھے اور اجمی لوگ زیادہ بڑھ گئے تھے. تو چونکہ قرآن تو ان پر نازل نہیں ہوا تھا, اجمیوں پر ان کی زبان بھی نہیں تھی قرآن, تو ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا, لہٰذا انہوں نے قرآن کی من مانی تعویلات کرنا شروع کر دی. اور جب نچلے طبقے, یعنی جو یہ لونڈیوں کی اولاد تھی, ظاہر سی بات ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی لونڈیاں, وہ اچھے خاندان کی نہیں تھی, تو ان کی اولاد کی تربیت بھی ویسے نہیں ہوئی ہوگی جیسے خاندانی لوگوں کی ہوتی ہے, تو وہ بچے جوان ہو گئے تھے. تب ظاہر سی بات ہے کہ پھر بے راہ روی تو آئے گی ہی اور بگاڑ تو پیدا ہوگا ہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیز تھی, مالی پالیسیز, وہ بالکل سیم انہوں نے, عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی وہی پالیسیز اختیار کی جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی, سوائے تھوڑے بہت فرق کے, کہ ایک تو حق کے ساتھ مال وصول کیا جائے, حق کی راہ میں خرچ کیا جائے, باطل میں استعمال نہ کیا جائے. عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ کی مالی پالیسی کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اور اس کے اصول و قواعد, دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. اور زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ان کے بہت سارے سنہرے اصول تھے عثمان رضی اللہ عنہ نے جو احکامات جاری کیے تھے, اور زکوٰۃ کا مال بھی فلاح عامہ پر ہی خرچ ہوتا تھا, سرکاری چارہ گاہیں تھی اور بیت المال سے گورنروں کی تنخواہیں دی جاتی تھی اور خلیفہ کے اخراجات, لیکن خلیفہ نے تنخواہ نہیں لی, فوجیوں کی تنخواہیں اس سے دی جاتی تھی, اور بیت المال سے حج پر خرچ کیا جاتا تھا, حج کے موقع پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, اور آپ نے کبھی اپنی ذات پر بیت المال سے خرچ نہیں کیا. پھر پہلا اسلامی بحری بیڑا بنا, ان کے دور میں الحمدللہ سب سے بہترین جو کام ہوا پہلا اسلامی بحری بیڑا بنا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کیا تھا کہ آس پاس کے بہت سارے علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں نے الحمدللہ فتوحات حاصل کی, لیکن کچھ وہاں سے جو کچھ لوگ تھے, جو قومیں تھیں, وہ سمندر کے راستے سے آ کر مسلمانوں کو ستاتی رہتی تھیں, واپس حملہ کرتی تھیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اجازت چاہی تھی, لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو کچھ اس کا تجربہ نہیں ہے, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور بحری بیڑا قائم کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے, معاویہ بن سفیان نے پھر وہ بحری بیڑے سے بہت شاندار فتح حاصل کی الحمدللہ. تو پہلا بحری بیڑا تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قائم ہوا, اور ماشاءاللہ فتوحات اسلامیہ کا مزید سلسلہ اور بڑھ گیا. پھر بیت المال سے کنوؤں کی کھدائی ہوتی تھی, مؤذنوں کی مدد کی جاتی تھی, ان کی تنخواہیں دی جاتی تھی, اور اسلام کے فروغ کے لیے, اعلیٰ مقصد کے لیے بیت المال سے پیسہ خرچ کیا جاتا تھا. پھر ان کے دور میں مسلمانوں کو عطیات بھی دیے جاتے تھے, یعنی کس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو تحفے تحائف عطیات دیے جاتے تھے, اور جو سوسائٹی تھی اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں بیت المال سے مال خرچ کیا جاتا تھا. اور یہ ان پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ان کے دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو گھیرے میں لے لیا تھا, یہ خوارج ہی تھے اصل میں دیکھا جائے تو, تو ان لوگوں نے بے بنیاد الزامات لگائے تھے اور ان کی پشت پناہی دراصل روافض کر رہے تھے. روافض کی بہت ہی عجیب قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی تھیں. تو تاریخ کی کتابوں میں دراصل ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں, لوگوں نے اس کو بہت جھوٹ اور سچ بنا کر پیش کیا, اور بہت سارے اچھے جو لکھنے والے ہیں, تاریخ لکھنے والے, وہ بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے. وہ لوگ کہتے کہ یہ بات درست ہے کہ نعوذ باللہ یہ سب عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب کو بیت المال سے مدد کی. دراصل یہ آپ کے فضائل کو داغ لگانے والی بات ہے, یہ آپ کے فضائل کو کم کرنے والی بات ہے. عثمان رضی اللہ عنہ دراصل بہت مالدار تھے اور صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ہر ممکن طریقے سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے جو آپ سے, عثمان رضی اللہ عنہ سے حسد کرتے تھے, اور ان کو اس بنا پر حسد تھا کہ ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں, اور عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے تو لہٰذا ان کو حسد ہوتا تھا. اور یہ چیز تو آپ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں سے محبت تو ہر ایک کو ہوتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنو ہاشم کے لیے اپنے مال میں سے ان کی مدد کرتے تھے, جبکہ بہت سارے بنو ہاشم کے بھی کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن اللہ کے رسول ان کے خرچ برداشت کرتے تھے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے مالدار نہیں تھے جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے. جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی تو یہ شروع سے عادت تھی اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرنا, اپنے لوگوں کو دیتے رہنا, عطیات دیتے رہنا, اور اپنے رشتہ داروں سے نرمی سے پیش آنا. تو انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا, اپنے ذاتی مال سے انہوں نے خرچ کیا. اور اصل میں ایک چیز کیا تھی کہ بنو امیہ پہلے سے ہی, بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ایک طرح سے تھوڑی سی ریس لگتی تھی, کمپٹیشن تھا, ایک دوسرے کے وہ لوگ بغیر بولے سمجھے رائیول سمجھے، کیونکہ ابو جہل نے اسی لیے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ بھلا میں ہم کیسے یہ برداشت کر لے کہ اب یہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نبی کہاں سے بنے، تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا نعوذ باللہ. تو اس نے صرف اور صرف دونوں خاندانوں کا جو کمپٹیشن تھا اس کی بنا پر اس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، ورنہ وہ جان گئے تھے کہ قرآن حقیقت ہے، صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ وجہ بنی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی، اس میں ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنا مال رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں جبکہ وہ اپنا ذاتی مال رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے. اور ویسے بھی یہ تو فقہ میں یہ بات ثابت ہے کہ جو بھی مال غنیمت آتا ہے اس میں کا خمس جو ہوگا وہ نکالا جائے گا، جس میں سے اسلامی حکومت کی اصلاح کی جائے گی اور وہ خلیفہ کا مال ہوگا، خلیفہ کا بھی اس میں تصرف ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی بیت المال سے کبھی کچھ نہیں لیا، نہ اپنی تنخواہ لی اور نہ ہی کچھ مال لیا. عدالتی نظام بھی ان کے زمانے میں بہت بہترین تھا، اور اسی بنا پر انہوں نے اس بات کو جو ہے کہہ دیا تھا پہلے ہی. ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے ان پر الزام لگائے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کی بہت زیادہ خبر گیری کرتے تھے اور اس میں زبردستی لوگوں کو ایکسٹرا بھی وہ دے دیتے تھے، تو یہ سب غلط الزامات ہیں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو زیادہ رہنے کا موقع ملا تھا، تو یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول سے ہی سیکھی تھی کہ اپنے لوگوں کی رشتہ داروں کی مدد کی جائے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ سے، عباس رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے. اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا مولا قرار دیا تھا، تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا بہترین نمونہ ہے ہمارے سامنے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نہایت کریمانہ اخلاق کے مالک تھے، بہت زیادہ حیادار، مالدار اور فیاض تھے. آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو دنیا کے فانی مال سے نواز کر ان کی تالیف قلبی کرتے تھے، یعنی ان کے دلوں کو اسلام کی طرف کرتے تھے، شاید کہ ان کے حسن سلوک سے وہ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں، جیسے کہ اللہ کے رسول کا بھی یہی طریقہ کار تھا. اور وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کریں. تو خوارج نے دراصل یہی بہانہ بنا کر عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربہ پروری کا الزام لگانے والوں کا رد کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے چار قریشی دامادوں کو 400,000 دینار دیے تھے اور مروان بن حکم کو 1,000,000 یا کئی ملین دینار دیے تھے. یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ بات کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں. ہاں آپ رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں سبھی کو نوازتے تھے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. جہاں تک یہ رقم کا تعلق ہے تو اس کے ثبوت کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہے، اور یہ صحیح بات چونکہ ہے نہیں تو اس کی دلیل کوئی مل بھی نہیں سکتی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واضح جھوٹ ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اور ان سے پہلے خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ نے کسی فرد کو اتنی بڑی رقم نہیں دی. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ان کے جو فقہی اجتہادات ہیں وہ بھی ہمیں کافی ملتے ہیں. فیصلہ دینے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے تھے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. جب عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اس وقت مدینہ میں 3,000 یہ قضاء کے عہدے پر فائز تھے، علی رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت اور صائب بن یزید، اور یہی لوگ ایکچوئل فیصلہ کرتے تھے اور یہی لوگ انہیں سے عثمان رضی اللہ عنہ مشورہ لیا کرتے تھے فیصلہ کرنے میں، اور ہمیشہ علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ زیادہ لیتے تھے تاکہ پھر ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر سکیں. ان کے جو اہم اہم اجتہادات ہیں وہ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. نابینا شخص کی حیثیت ان کے نزدیک کوئی حکم، یعنی نابینا شخص اگر کسی کے ساتھ زیادہ دی کر لے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کا فتویٰ تھا کہ جو شخص کسی نابینا کے ساتھ بیٹھا اور اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ رائے کا جائے گا، اس کا قصاص نہیں ہوگا. پھر وہاں اگر دو لوگ لڑنے لگے اور دونوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو جس نے جتنا ظلم کیا اسے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا. یہ بھی ان کا فتویٰ تھا کہ دو باہم لڑنے والوں کے زخموں کا ایک دوسرے سے قصاص ہوگا. پھر جانور پر زیادتی کی سزا، وہ کہتے تھے کہ اس پر مالی جرمانہ ہوگا اور جتنا نقصان ہوا ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اسی طرح سے مرتد کی توبہ اور حد، مرتد پر حد نافذ کرنے سے پہلے اسے توبہ کرنے کی ہدایت کی جائے، ان کا فتویٰ تھا. اگر اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مصر ہے تو اسے قتل کر دیا جائے. شراب کی حد لگائی گئی تھی کہ شراب پینے والے آزاد مرد اور عورت کو 40 کوڑے لگواتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ لوگ مل کر جوتے اور کپڑے کے پلوؤں سے اس کی پٹائی کر کے اسے ذلیل کرتے تھے. اور بچے پر اگر چوری کا الزام ہوتا تو اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی جاتی تھی، یہ ان کا فتویٰ تھا. اور سزا کے طور پر انہوں نے کچھ لوگوں کو قید بھی کیا جنہوں نے شراب پی تھی، اور خود ان کے اخیافی بھائی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی ہے جنہوں نے پولیس کا محکمہ یا شعبہ قائم کیا، اور پولیس کا محکمہ بھی انہیں کے عہد میں قائم ہوا. عبادت اور معاملات میں ان کے اجتہادات، جمعہ کے دن جو دوسری اذان ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا یہاں پر سعودی عرب میں ہوتی ہے 10 بجے 10:30 بجے اذان، تو یہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھی اور یہ انہوں نے شروع کروائی تھی کہ تاکہ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کر لیں. پھر اسلام لانے کے بعد وہ روزانہ غسل کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا. سجدہ تلاوت میں ان کا فتویٰ ہمیں بہت ہی بہترین معتدل ملتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مکلف ہو. یعنی جو اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن جو شخص قصدن تلاوت نہ سنے بلکہ چلتے پھرتے غیر ارادی طور پر سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے. آپ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے، اس نے جان بوجھ کر آیت سجدہ تلاوت کی تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں، تو آپ نے فرمایا سجدہ اس پر ضروری ہے جو غور سے تلاوت سن رہا ہو، پھر آگے چلے گئے اور سجدہ نہیں کیا. اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سجدہ اس پر لازم ہے جو تلاوت کے لیے بیٹھے، اور انہی سے مروی ہے کہ حائضہ اگر قرآن کی تلاوت غور سے سنے تو سجدے کے آیت پر صرف اشارے سے سجدہ کرے، نہ تو بالکل چھوڑے نہ نماز کے سجدے کی طرح سجدہ کرے. پھر شہروں اور مضافات میں انہوں نے نماز جمعہ قائم کروائی، بجماعت نماز جمعہ کو انہوں نے حکم دیا تھا گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی. خطبہ جمعہ میں جو استراحت ہے، رکوع سے پہلے قنوت بھی کیا کرتے تھے وہ. احکام حج کا سب سے زیادہ علم ان کو تھا، کہا جاتا ہے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حج کے احکام کا علم رکھتے ہیں اور ان کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں. میکات سے پہلے احرام باندھنے کو انہوں نے منع کیا تھا کہ میکات پر ہی احرام باندھا جائے. عدت گزارنے والی عورت کا حج اور عمرہ کو وہ منع کرتے تھے کہ جو عورت عدت میں ہے وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتی، بلکہ میکات پر انہوں نے لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ آنے والی عورتوں سے پوچھے کہ کیا وہ حالت عدت میں، جو عورت حالت عدت میں ہوتی اس کو لوٹ جانے کا حکم دیا کرتے تھے. پھر دوران حج شکار کے گوشت سے بھی احتراز کرتے تھے، یعنی حالانکہ ہم سب جانتے کہ کسی اور نے شکار کیا ہو تو حاجی وہ گوشت کھا سکتا ہے اگر اس نے کسی نے اس کو تحفہ دیا، لیکن وہ تحفے میں دیا گیا گوشت کھانا بھی شکار کا پسند نہیں کرتے تھے. اور تمام وہی احکامات جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے کہ قرابت دار خواتین کو بیک وقت نکاح میں نہ رکھا جائے، رضاعت کے بارے میں ان کا وہی فیصلہ تھا کہ اگر ایک عورت نے گواہی دی کہ یہ دونوں کو میں نے دودھ پلایا تھا تو انہوں نے دونوں کا نکاح فسخ کروا دیا. خلا میں ان کا اشتہار تھا کہ اگر عورت کچھ شرط کے ساتھ، یعنی اپنا تمام سامان دے کر وہ مرد سے علیحدگی چاہتی ہے تو اس صورت میں مرد کو چاہیے کہ خلا دے دینا چاہیے. تو بہرحال ان کے یہ کچھ اشتہادات تھے. اور ان کا یہ بھی فتویٰ تھا کہ نشے میں جو شخص مدہوش ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ہوش نہیں ہے. اور یہ بھی بات ہمیں ان سے پتہ چلتی ہے کہ حلالہ کے بارے میں وہ سختی سے منع کرتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پچھتا رہا ہوں، تو کیا میں ایسا کروں کہ اپنے دوست سے اس کی شادی کروا دوں اور پھر خود نکاح کر لوں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ دوست مستقل نکاح میں رکھنے کی غرض سے شادی کرتا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. یعنی حلالہ کو انہوں نے منع کیا. تو بہرحال یہ ان کے کچھ اجتہادات تھے، ان کے فتاوی تھے. ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ہم سارے تو نہیں لیں گے. اب ہم اگلی دفعہ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے دور کی اہم فتوحات، اس کو مختصر ہم لیں گے، اور ان کے جو قتل کی وجوہات، یعنی کیا وہ چیزیں تھیں، کیا وہ اسباب تھے جس کی بنا پر یہ واقعہ اور سانحہ پیش آیا. اور انشاءاللہ آخری ہمارا اگلا ہوگا جس میں ہم ان کی شہادت کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھنے والا بنائے کہ ہم ان کے جیسے حیا دار، افو درگزر کرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے اور سخی بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.